نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ. محترم حضرات، میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ زوجہ اور زوج کے حقوق جو قرآن کریم کے اندر آئے ہیں وہ چار پانچ آیتوں کے اندر تھے، جن کے بارے میں میں نے تفصیل سے عرض کر دیا تھا اور احادیث سے ثابت کیا تھا. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس سے اگلی آیت بھی حقوق سے متعلق ہے، اس لیے کہ ہم لوگ حق لینا تو جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے. عام ذہن یہی ہو گیا ہے کہ اپنے حق کا مطالبہ اور اس کو سختی سے یا نرمی سے وصول کرنا تو ہم خوب جانتے ہیں اور اس کو بھولتے نہیں، لیکن دوسرے کا حق اگر ہمارے اوپر ہے تو اس کو دینے کا نام نہیں لیتے، بلکہ ایسی تدبیریں کرتے ہیں اور وہ بہانے تراشتے ہیں کہ دوسرے کا حق ہم یہاں سے لے کر آخرت میں چلے جائیں، حالانکہ حقوق کا معاملہ بڑا سخت ہے، نازک ہے، سنگین ہے، جیسا کہ آگے چل کر انشاءاللہ میں بیان کروں گا. تو اللہ تعالی نے حقوق متعین فرما دیے ہیں. میاں بیوی کے حقوق تو گزر چکے اور ان پر تفصیل سے میں نے کلام کر لیا، اب دوسرے حقوق اس کے اندر اس آیت کے اندر آئے ہیں. چنانچہ فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سب سے پہلے اللہ تعالی نے اپنا حق بیان فرمایا جو بندوں پر ہے، بالخصوص مومنین پر. فرمایا کہ اور تم سب اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکو بھی شیئا، اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کرو. عبادت کا مفہوم ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے. عبادت کہا جاتا ہے اس کو کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض کو وقت پر ادا کرنا، دل چاہے یا نہ چاہے، اس کو عبادت کہتے ہیں. کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر جو ذمہ داریاں اور فرائض عائد فرمائے ہیں ان کو وقت پر پابندی سے ادا کرنا، دل چاہے یا نہ چاہے. ہم عام طور پر اس سلسلے میں یہ کرتے ہیں کہ اگر دل چاہ گیا تو عبادت کر لی، دل نہیں چاہا تو نہیں. خصوصاً اگر کوئی افتاد پڑ گئی، کوئی مصیبت واقع ہو گئی، تو مجبور ہو کر ہم کچھ عبادت کر لیتے ہیں. اور اگر امن و امان ہے، سکون ہے، خوشحالی ہے، تو عبادت کا نام نہیں لیتے. حالانکہ عبادت جو میں نے کہا اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ اور ذمہ داریوں کو وقت پر پابندی سے ادا کرنا. اور وہ ذمہ داریاں جو اللہ نے اپنے بندوں پر عائد فرمائی ہیں بہت ہیں، کیونکہ بندہ مومن نام ہے اللہ کے غلام کا، نفس کے غلام کا اور شیطان کے غلام کا نام نہیں ہے مومن. نفس اور شیطان کا جو غلام ہوتا ہے، یا وہ فاسق و فاجر ہوگا یا منافق ہوگا اللہ محفوظ رکھے یا کافر ہوگا. بندہ مومن کہا جاتا ہے اس کو کہ جو اللہ رب العزت کا غلام ہو, اور غلام اور آج کل کے اعتبار سے ملازم کہہ لیجیے, جو اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے, جو ذمہ داری ہوتی ہے اور وقت اس کا مقرر کر دیا جاتا ہے, وہ پابند ہوتا ہے اس وقت میں کام کرنے کا, اگر دل چاہے تو, نہ چاہے تو, ہر صورت میں اس پر لازم ہے کہ وہ ڈیوٹی اور فرائض انجام دے, خواہ دل چاہے یا نہ چاہے. کیا کوئی ملازم ایسا ہے آپ کی نظر میں کہ جس کی خواہش پر اور جس کے دل چاہنے پر ملازمت میں چلا جانا اور دل چاہنے پر وہاں سے واپس آ جانا ہے, کوئی ایسا؟ یہ ملازم کی بات ہے جو 8 گھنٹے کا ملازم ہوتا ہے, لیکن جو دن اور رات کا ملازم ہو یا غلام ہو, وہ غلام جس کو خریدا جاتا ہے اپنے مال سے, اور آج کل اس زمانے میں اس کا وجود نہیں, پہلے زمانے میں اس کا وجود تھا کہ غلاموں کو خریدا جاتا تھا, فروخت کیا جاتا تھا. ایسا غلام جس کو خرید کر کوئی شخص لایا ہے اور وہ اس کا مجازی مالک بن گیا, تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف کر نہیں سکتا. اگر دل چاہتا ہے تب بھی اس کی خدمت کرے گا, نہیں چاہتا تب بھی کرے گا. ہم سب اللہ رب العزت کے غلام ہیں, ہر مومن باندھی ہے اللہ کی, ہر مرد مومن اللہ کا غلام ہے. ان کے اوپر اللہ تعالی نے کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں, ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو وقت کی پابندی کے ساتھ ہیں, ورنہ وہ ذمہ داریاں بھی ہیں جو بغیر وقت کی پابندی کے ادا کرنا ہوتی ہیں. لہذا وقت کی پابندی کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہر حال میں اس بندہ مومن پر لازم ہے, اسی کو عبادت کہتے ہیں. یہ عبادت کا میں نے بہت ہی جامع قسم کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر دیا, اس میں نماز بھی آ گئی, روزہ بھی آ گیا, زکات بھی ہے, حج بھی ہے, عمرہ بھی ہے, فلاں بھی ہے, فلاں بھی ہے, یہ سب اس کے اندر آ گئے. حتیٰ کہ خرید و فروخت بھی ہے, بیع و شراء بھی ہے, تجارت بھی ہے, کاروبار بھی ہے, اور آگے بڑھئے تو اس کے بعد اس کے اندر ملازمت بھی ہے, نوکری بھی ہے, کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق و فرائض ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرائض عائد کیے ہیں, زراعت پیشہ ہے کوئی تو اس کے اندر بھی. گویا اس پوری زندگی میں جو مومن کی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی جانب سے ذمہ داریاں موجود ہیں, ان کو ادا کرنا صحیح طریقے سے, یہ ہے مومن کی شان, اور یہ ہے اللہ کے غلام کی شان, اللہ کی باندھیوں کی شان. یہ نہیں کہ دل چاہا کر لیا, دل چاہا نہیں کیا, وہ عبادت نہیں. وہ تو اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ نفس پروری ہے, اپنی خواہش نفس کی پیروی کی ہے, اللہ کے حکم کی نہیں کی. اللہ کے حکم کی پیروی تو اس وقت ہوتی کہ جب دل نہیں چاہ رہا اور پھر بھی اس کو پورا کر لیا. صبح کا وقت ہے, سہانا وقت ہے, آنکھ نہیں کھل, وہ نماز کا وقت ہو گیا, اب دل چاہ رہا ہے کہ نماز پڑھنے تو اٹھ گئے, اور اگر دل نہیں چاہا تو پھر لحاف کے اندر دبک گئے, یہ تو عبادت نہیں. یہ عبادت تو یہ ہے کہ دل چاہے تب بھی اور نہ چاہے تب بھی. یہیں سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو نفس کی خواہش کے خلاف, یعنی دل چاہنے کے خلاف جو عبادت کی جائے, اس میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. ہمارا دل نہیں چاہ رہا اور ہم اس دل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے رب کے حکم کو پیش نظر رکھ کر عبادت کر جائیں, اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے بمقابلہ اس کے کہ خوشی اور رضا مندی سے ہم عبادت کریں. ہے عبادت وہ بھی اور ہے عبادت یہ بھی, لیکن نفس کے خلاف جو کام کیا جائے گا عبادت کے طریقے پر اس کے اندر واقعتاً زیادہ اجر و ثواب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لمبی حدیث میں مختصر خلاصہ اس کا بیان کیے دیتا ہوں. کسی نے دریافت کیا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں, ان میں سے ایک آپ نے یہ بیان فرمایا, الوضوء علی المکارہ, دل نہیں چاہتا اور پھر وضو کر لے. مکارہ سے مراد یہی ہے کہ مشقت کر کے اور زبردستی کر کے وہ کام کر دے. ایک اور حدیث شریف میں آیا کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات, جنت جو ہے وہ خلاف نفس کام کرنے کے نیچے چھپی ہوئی ہے. یعنی جو شخص اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے اور اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنے نفس کے خلاف اپنی خواہش کے خلاف عبادت کرے گا اور اسے راضی کرنے کی فکر کرے گا, بس یہ ایک پردہ ہے اس کا, وہ اٹھ جائے گا, وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اور فرمایا وحفت النار بالشہوات, اور جہنم یہ چھپی ہوئی ہے خواہش نفس پر عمل کرنے کے نیچے. اپنی خواہشات نفس پر عمل کرتا ہے, نہ اللہ کو دیکھتا ہے, نہ رسول کو دیکھتا ہے, نہ قرآن کو دیکھتا ہے, نہ وہ اسلام کو دیکھتا ہے, نہ سنت اور شریعت کو دیکھتا ہے, بس جو دل میں آ گیا اس پر عمل کر لیا, یہ ہے خواہش نفس. یہ خواہش نفس پر عمل کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ یہ خواہش نفس کا ایک پردہ ہے, بس اس کے ہٹتے ہی وہ سیدھا جہنم میں گرے گا. جہنم چھپی ہوئی ہے خواہشات پر عمل کرنے میں, اور جنت چھپی ہوئی ہے خلاف نفس مشقت کے کام کرنے میں. اس سے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ میری امت میں سے, اس امت مسلمہ میں سے جو جنت میں جانا چاہے تو اس کے لیے یہ عمل ہے کہ وہ اللہ کے فرائض کو, اس کے احکام کو ہر حال میں ادا کرے, مشقت کے ساتھ ادا کرے, نفس کی خواہش کے خلاف ادا کرے, جنت میں چلا جائے. اور اگر آج کل کسی آزادانہ زندگی گزارتا ہے, اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے, تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے سیدھا راستہ اللہ تعالی بچائے جہنم کا ہے. تو وہ عبادت جو کی جاتی ہے مشقت کے ساتھ اور نفس کی خواہش کے خلاف, اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے بمقابلہ اس عبادت کے کہ جس کو انسان کرتا ہے خوشی خوشی دل سے, دل اس طرف راغب ہے اس لیے کر لیا ہے, وہ بھی عبادت اور اس میں بھی اجر و ثواب ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جتنا اجر و ثواب اس میں ہے اس میں نہیں. کام میں گھرا ہوا ہے, کاروبار چل رہا ہے, نماز عصر کا وقت آ گیا, اذان ہو گئی, گاہک کھڑے ہوئے ہیں, اب یہاں پر نفس تقاضا کرتا ہے کہ بعد میں پڑھ لیں گے, رو جاؤ, ان کو تو نپٹا دو. دوسری طرف اللہ کا حکم ہے, غلام کا کام یہ ہے کہ وہ ان سے تو معذرت کر لے اور سیدھا مسجد میں آ کر عصر کی نماز جماعت سے پڑھ لے. یہ اس نے ایک ایسا کام کیا ہے جو اس کے نفس کے خلاف ہے اور اس میں مشقت ہے, لہذا اس نماز کا اجر و ثواب, ایسے تاجر کی نماز کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا بمقابلہ اس کے جو بیٹھا ہوا ہے مسجد میں اور نماز کا وقت آ گیا اور کھڑا ہو گیا, اس کے مقابلے میں زیادہ ہے. اس نے محنت کی, اس نے مجاہدہ کیا, اس نے مشقت بھری, لہذا اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا. اسی طریقے سے ملازم ہے, گیا اپنی ڈیوٹی پر اور اس نے دیانتداری سے کام کیا, لیکن ابھی ڈیوٹی ختم ہونے میں 4 گھنٹے باقی ہیں, دل چاہا کہ میں گھر چلا جاؤں, کام چھوڑ کر گھر واپس چلا جاؤں. اس خواہش کو اس نے دبا دیا کہ نہیں, مجھے اپنی تنخواہ حلال کرنا ہے, مال حرام مجھے لینا نہیں, اللہ کا حکم ہے کہ امانت میں خیانت نہ کرو, یہ تو خیانت ہو جائے گی, لہذا بیٹھ گیا پھر جم کر. یہ اجر و ثواب کا زیادہ مستحق ہوگا بمقابلہ اس کے کہ جو خوشی کے ساتھ اور نشاط کے ساتھ 8 گھنٹے مسلسل بیٹھ کر کام کرتا ہے. ہر شعبہ زندگی میں اس کی مثالیں بے شمار ہیں. تو فرمایا کہ واعبد اللہ, اللہ تعالی کی عبادت کرو, ولا تشرکوا به شیئا, اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کرو. شرک کے معنی آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کو اس کا شریک گرداننا. اللہ رب العزت کی ذات یکتا ہے. قل هو اللہ احد, یکتا ہے, نہ کوئی اس کا سہیم, نہ شریک, نہ اس کا کوئی مثل. لیس کمثل ہی شئی, اس جیسی ذات تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالی کی ذات کے اندر بڑے کمالات ہیں, ایسے ایسے کمالات ہیں کہ ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. جتنے بھی کمالات ہیں وہ سب اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہیں. ہر قسم کے نقص سے, عیب سے, ہر قسم کے عار سے وہ بالکل پاک و صاف. اس طریقے سے اگر اللہ رب العزت پر ایمان ہے تو وہ موحد ہے اور توحید پرست ہے, اور اگر اس نے کسی کو شریک گردان لیا, اللہ نہ کہے اپنے عقیدے کے اندر اس نے شریک گردان لیا. ہر مومن کو اللہ تعالی بچائے کہ فلاں بت مثلا وہ شریک ہے اللہ کا فلاں کام میں, یہ کھلا شرک. یہ بت کی مثال میں نے اس لیے دی کہ کفار قریش ایسا ہی سمجھتے تھے کہ ان کے یہاں 360 بت تھے اور ہر بت ایک دن کے لیے تھا, سال بھر کے ایک دن کے لیے, اور اس کے بارے میں بڑے بڑے ان کے توہمات تھے. اللہ وہ کہتے تھے بڑا تو سب سے اللہ ہے, لیکن یہ چھوٹے اس کا کام کرنے والے ہیں جو یہ بت ہیں. کھلا شرک قرآن نے اس کو قرار دیا ہے. چھوٹے کام بھی اللہ کرتا ہے, بڑے کام بھی اللہ کرتا ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں, وہ جو کچھ کرنا چاہے کرتا ہے, کوئی اسے روکنے والا نہیں. فعال لما یرید, کر لیتا ہے, کرنے والا ہے وہ جو کچھ بھی چاہتا ہے, کوئی اسے روکنے والا نہیں. جس طرح چاہے کام لے لیتا ہے اپنی مخلوق سے, اس کا نہ کوئی وزیر ہے نہ کوئی مشیر, اللہ رب العزت کا نہ کوئی معاون ہے نہ مددگار. یکتا ہے, ہر اعتبار سے یکتا ہے. اب اگر کوئی شخص مخلوق میں سے اللہ تعالی کا شریک بنا دے اس کو, کسی کو, تو یہ کھلا شریک. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ستارے جو ہیں یہ کام کرتے ہیں, بعض یہ سمجھتے ہیں کہ چاند اور سورج کام کرتے ہیں, بعض یہ سمجھتے ہیں کہ بت کام کرتے ہیں، بعض یہ سمجھتے ہیں کہ پیر اور ولی کام کرتے ہیں، اور یونان میں تو ایک عجیب عقیدہ تھا اس زمانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 300 سال پہلے، عجیب عقیدہ تھا. وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بس عرش بنا دیا اور فارغ ہو گیا، بس آگے اس کی طاقت نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ. پھر عرش نے پیدا کیا اور آسمانوں کو، اور سب سے نیچے کا جو آسمان ہے اس نے پیدا کیا تمام کائنات. یہ ان کا عقیدہ تھا، ان کا فلسفہ اسی طرف لے کر گیا تھا، کھلا شرک. اللہ تعالیٰ کو تو معطل بنا دیا معاذ اللہ، اور دوسروں کو اس کی خدائی دے دی. شرک بہت سی قسموں کا ہے جس کی تفصیل میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا، مثالوں سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے. جو ایک خدا نہ مانے، ایک سے زیادہ مانے، وہ بھی مشرک. جیسے ہندو ہزاروں دیوتا مانتے ہیں، جیسے عیسائی 3 خدا مانتے ہیں، جیسے یہودی 2 خدا مانتے ہیں، جیسے مجوسی 2 خدا مانتے ہیں آتش پرست، یہ سب کے سب مشرک. قرآن کریم نے ان کو مشرک قرار دیا. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، عیسائیوں کے عقیدے پر رد کیا ہے کہ یہ لوگ کھلے مشرک اور کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 ہیں 3 میں سے 1 ہے. یہ فلسفہ آج تک کوئی نہ سمجھا سکا نہ کوئی سمجھ سکا کہ 3 خدا ہیں ان میں سے 1 ہے. اسی کے ذیل میں فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم، وہ بھی کھلے مشرک اور کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی کھلے مشرک. یہودیوں کے بارے میں فرمایا وقالت اليهود عزير ابن الله، یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام جو ایک پیغمبر گزرے ہیں بنی اسرائیل میں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ ابنیت کا اور ولدیت کا عقیدہ یہودیوں میں بھی، جیسا کہ قرآن کریم بتا رہا ہے. اب اگر وہ اس سے انکار کریں تو جھوٹے ہیں. اور یہ ابنیت کا عقیدہ عیسائیوں میں بھی ہے. عیسائی اور آگے بڑھ گئے ذرا، انہوں نے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خدا مان لیا. یہودیوں نے اگرچہ ظاہراً یہ نہیں کہا، لیکن اگر کرید کر دیکھا جائے تو وہ بھی اسی عقیدے کے قائل ہیں. اس لیے کہ بیٹا بغیر عورت کے اور بغیر بیوی کے پیدا نہیں ہو سکتا. جب حضرت عزیر کو انہوں نے اللہ کا بیٹا مان لیا تو گویا در پردہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی بھی مان لی. ان سب کو کھلا مشرک قرار دیا ہے، کھلا کافر قرار دیا ہے قرآن کریم نے. تو ایک شرک تو یہ ہے. دوسرا شرک یہ ہے کہ اللہ تعالی کی صفات میں اور اس کے اوصاف کمال میں کسی مخلوق کو شریک قرار دے دیا جائے. مثلا حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، کوئی مخلوق نہیں، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ اور کوئی. لہذا حقیقتاً مشکل کشا سمجھنا کسی مخلوق کو، حقیقتاً کی قیدیات رکھیے، یا حقیقتاً اس کو قاضی الحاجات یعنی مرادوں کو پورا کرنے والا سمجھنا شرک. یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا وصف کمال ہے, یہ تو اس کا کمال ہے کہ وہ تمام بندوں کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے, ان کی مشکلات کو وہی حل کرتا ہے, دوسرا کوئی حل نہیں کر سکتا. لہذا حقیقتاً کسی مخلوق کو مشکل کشا سمجھ لینا یا حقیقتاً کسی مخلوق کو حاجت روا سمجھ لینا شرک. ان تمام شرک کی اقسام سے بچنے کا حکم دیا. ولا تشرکوا به شيئا, اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو, ذرا سا بھی شرک نہ کرو, یعنی اس کی ذات میں اور اس کے صفات کمال میں کسی مخلوق کو داخل نہ کرو, تب جا کر توحید مکمل ہوتی ہے. اس سے اتنا معلوم ہو گیا آیت کے ان دو جملوں سے کہ صرف اسلام کا دعویٰ کر لینا اور نعرہ لگا دینا کافی نہیں جب تک کہ منفی پہلو بھی ساتھ نہ ہو, صرف مثبت پہلو کافی نہیں بلکہ منفی پہلو بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, ایک مانتے ہیں, یکتا مانتے ہیں. ایک تو یہ تو ہے مثبت پہلو, لیکن منفی پہلو کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا مانتے, یہ منفی پہلو. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آتی ہیں قرآن کریم میں اکثر, عبادت و توحید اور اس کے ساتھ شرک کی نفی. یہ اسی لیے ہے کہ ان دونوں کے مجموعے سے ایمان کامل ہوگا. اگر صرف ایک جزء ہے یعنی توحید ہے کہ اللہ ایک ہے اتنا ہم مانتے ہیں, مگر ساتھ ہی ساتھ اگر یہ اور اس کے ساتھ یہ نہ ہو کہ ہم شرک بالکل نہیں کرتے, تو آپ سمجھ لیجئے کہ ابھی یہ کامل نہیں ہوا. صرف مثبت پہلو سے کمال پیدا نہیں ہوتا, مثبت اور منفی مل کر کمال پیدا ہوتا ہے. اس لیے یہاں بھی یہ فرمایا, تو یہ اللہ تعالی کا حق ہے. حدیث شریف میں آیا کہ حضرت معاذ ابن جبل مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے. آپ نے ان سے فرمایا, اے معاذ, عرض کیا کہ لبیک. فرمایا کہ ما حق اللہ علی العباد, بتاؤ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے. ان بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے وہ بتاؤ. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ و رسول عالم, آپ ہی جانتے ہیں, ہم تو آپ سے ہی علم حاصل کرنے آئے. آپ نے فرمایا, حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, یہی الفاظ کہ اللہ کا حق تمام بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی ذرا سا شریک قرار نہ دیں. یہی دو باتیں آتی, یہ حق ہے اللہ کا تمام بندوں پر, خصوصاً ایمان والوں پر, کہ اللہ کی عبادت میں کوتاہی نہ کریں اور شرک سے دور اور بہت دور بھاگیں. پھر آپ نے فرمایا کہ معاذ یہ بتاؤ, ما حق العباد علی اللہ, اللہ پر کیا حق ہے بندوں کا. پہلے تو یہ تھا کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے, اس کا جواب آپ نے دے دیا کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں. پھر آپ نے اس کا الٹا پوچھا کہ پھر اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے. انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ اب آپ ہی زیادہ جانتے ہیں. فرمایا, اللہ پر یہ حق ہے بندوں کا کہ اگر وہ ان دو باتوں پر عمل کر لیں, عبادت پر اور شرک نہ کرنے پر, تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا. یہ حق ہے بندوں, اللہ تعالیٰ پر بندوں کا. اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ ان دو لفظوں کے اندر تمام چیزیں آ گئیں. اللہ تعالیٰ کے حقوق کو اجمال کے ساتھ ان دو لفظوں میں بیان فرما دیا, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, کسی بھی مخلوق کو اس کا شریک نہ سمجھ. وہ یکتا ہے. اللہ کا حق پہلے بیان کیا یہاں, آگے پھر اور چیز اور لوگوں کے حقوق آ رہے ہیں جن کو انشاءاللہ میں پھر بعد میں عرض کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان حقوق کے ادا کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے, ہر قسم کی حق تلفی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, صراط مستقیم پر ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو استقامت عطا فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے, ہر پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی خاص رحمتوں کے اندر چھپا لیں. برحمتک یا ارحم الراحمین.